أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. حکومت الہی در قرآن کریم موضوع سخن ہے اس سلسلہ گفتگو کے لیے، اور بیان ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو تمام انسانیت اور بشریت کی ہدایت کا منشور قرار دے کر نازل کیا ہے. ہدایت کا یہ جامع منشور انسان کی زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں احکام، نظام، رہنمائی، آگاہی و حدود بیان کر رہا ہے، جس کا مرکز حکومت ہے. حکومت الہی و نظام الہی جس کے مطابق انسانی زندگی بسر ہو. اور قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ انسان جو مومن ہے، درجہ ایمان پر فائز ہے، جس جو اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا، خداوند تعالیٰ کی ربوبیت کا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے جو انسان، وہ مومن کہلاتا ہے، باقی لوازمات سمیت. اور یہ مومن پابند ہے حدود خدا کا، اور زندگی گزارنے کے لیے پابند ہے ما انزل اللہ کی پیروی کرے، جو کچھ خداوند تبارک و تعالی نے اس کے لیے مقرر کیا ہے فقط اس کی اتباع کرے، اور اس کے علاوہ کسی اور قانون، کسی اور دستور، کسی اور ضابطے اور کسی اور آئین کی پابندی اس کے لیے جائز نہیں ہے. فقط ما انزل اللہ کی پیروی کریں، جو کچھ خدا نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. چونکہ یہ مخلوق خدا ہے، مربوب خداوند تبارک و تعالی ہے، اور یہ شخص چونکہ عبد ہے خدا کا و اللہ معبود ہے، اس کا بندگی کی حیثیت سے یہ پابند ہے کہ فقط اپنے مولا و اپنے رب کی اطاعت کرے، اور اس کے علاوہ اس کو کسی اور کی اطاعت کا حق نہیں ہے سوائے ان مواقع کے جو خود اللہ نے مقرر کیے ہیں. جس طرح والدین کی اطاعت ہے، جس طرح امام کی اطاعت ہے یا رسولوں کی اطاعت ہے، یہ اطاعت خدا ہی کے زمرے میں آتی ہے، چونکہ اللہ نے ان مقامات کی اطاعت کا حکم دیا ہے. یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ اطاعت الہی کا ایک حصہ ہے. ما انزل اللہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے، وہ آئین اور وہ قانون جو اللہ نے مقرر کیا ہے. اس کے مقابلے میں قرآن مجید نے ایک اور اصطلاح استعمال کی ہے جس سے سخت مذمت کی ہے، اور وہ ہے مما کتبت ایدیہم ما انزل اللہ، اور اس کے مقابلے میں مما کتبت ایدیہم. آپ بیان کریں کیا دو اصطلاحیں ہیں. قرآن کی کون سی دو اصطلاحیں ابھی بیان کی ہیں میں نے؟ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں، ما انزل اللہ، اور اس کے مقابلے میں ہے مما کتبت ایدیہم. ما انزل اللہ وہ قانون، وہ منشور و آئین جو خدا نے مقرر کیا ہے. مما کتبت ایدیہم، اس کے مقابلے میں، اللہ کے قانون کے مقابلے میں جو کچھ انسان نے خود لکھا ہے، بشر نے جو خود تحریر کر لیا ہے، اپنے لیے بنا لیا ہے، یہ مما کتبت ایدیہم ہیں. سورہ بقرہ میں آیا 79 میں, سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے, فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون, ہلاکت ہو ان پر اور ان کے اس عمل پر کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے قانون لکھنا شروع کر دیا ہے, اپنے ہاتھ سے اللہ کے آئین کے مقابلے میں انسان کے لیے آئین بنانا شروع کر دیا ہے. بس یہ دو اصطلاحیں آپس میں بالمقابل ہیں, جس طرح پیغام الہی و راہ آبائی دو بالمقابل راستے ہیں جنہیں قرآن نے ذکر کیا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کا آئین لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور انہیں ما انزل اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں ملا اور قوموں نے یہ پیش کیا کہ جو کچھ ہم نے اپنے آبا سے دریافت کیا ہے, ما وجدنا علیہ آباءنا, ہم نے اپنے آبا کو جو کچھ کرتے پایا ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے. آبائی سلسلہ در مقابل الہی دین کے, یا الہی دین در مقابل آبائی دین کے. اسی طرح وہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے ما انزل اللہ, اس کے مقابلے میں ہے مما کتبت ایدیہم, جو بشر نے خود لکھ لیا ہے, خود آئین بناتے ہیں, خود قانون بناتے ہیں, خود کنسٹیٹیوشن بناتے ہیں, خود قواعد و ضوابط مقرر کرتے ہیں اللہ کے قواعد و ضوابط کے مقابلے میں, خود حدود بناتے ہیں, خود عدالتی نظام بناتے ہیں, خود حکومتی سسٹم بناتے ہیں, خود حکومتی دستور العمل بناتے ہیں, ڈھانچہ بناتے ہیں. جو کچھ اللہ کے مقابلے میں آ کر بشر خود کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن کا فرمان ہے, ویلن, ہلاکت ہو اس پر, تباہی ہو اس پر, پھٹکار ہو اس عمل پر, مما کتبت ایدیہم ومما یکسبون, اور پھر اس کے ذریعے سے جو کچھ حاصل کرتے ہیں اپنے آئین بنا کر. مثلا خود اپنا ایک گروہ بنائیں گے, اپنی پارٹی بنائیں گے, اس کے لیے خود آئین لکھیں گے, ویلن لہم مما کتبت ایدیہم, اور پھر اس کا پابند کریں گے لوگوں کو. اللہ کے آئین کا پابند نہیں کرتے, شرط یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے قرآن کی پابندی کرنی ہے, آپ نے دین کے اصولوں کی پابندی کرنی ہے, بلکہ خود سے اپنے پابندی کے اصول لوگوں کے لیے مقرر کرتے ہیں. یہ دو سلسلے شروع سے ہیں. قرآن مجید میں یہود کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہود کا دورانیہ تھا, وہ یہود کا دور تھا, اس وقت وہ یہ کام کرتے تھے علماء یہود, بجائے ما انزل اللہ یعنی تورات کی تبلیغ کے کتبت ایدیہم کو پرچار کرتے تھے, جو خود لکھتے تھے اس کی زیادہ ترویج کرتے تھے. ما انزل اللہ کو نہ سمجھتے تھے, یا اگر سمجھتے تھے اسے چھپا دیتے تھے, کتمان کرتے تھے. الذین یکتمون ما انزل اللہ, یہ وہ لوگ تھے جو ما انزل اللہ کو چھپا کے, پنہان کر کے, مخفی کر کے, اور مما کتبت ایدیہم اس کو قرآن کی جگہ, اس کو تورات کی جگہ پرچار کرتے تھے. یہی کام آج انسان نے شروع کر دیا ہے. جتنے فرقے ہیں, فرقی تعلیم, فرقہ وارانہ تعلیم اسی چیز کا نام ہے کہ ما انزل اللہ کو چھوڑ کر مما کتبت ایدیہم کی تعلیم عام کی جائے. اور جب ہر فرقے کے علماء کی اپنی تعلیم ہو تو ظاہر ہے وہ فرقہ وارانہ تعلیم, فرقے جنگ شروع ہو جاتی ہے, اس میں اللہ کا آئین چھپ جاتا ہے, پنہان رہ جاتا ہے, مخفی رہ جاتا ہے, ما انزل اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ما انزل اللہ میں وحدت ہے, اتحاد ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ہے, لیکن مما کتبت ایدیہم جو اپنے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے اس میں دوسرے مذاہب پر کیچڑ اچھالنا ہے, دوسروں کی بے حرمتی کرنی ہے, دوسروں کی توہین کرنی ہے, اور دوسرے مذاہب کا مذاق اڑانا ہے, تمسخر اڑانا ہے, حتیٰ کہ وہ گستاخی کرنی ہے, بس بہت فرق ہے مما کتبت ایدیہم وما انزل اللہ میں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے آئین اور جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ لیا ہے۔ فرقوں میں عمومی طور پر یہی طریقہ کار ہے تمام فرقوں کے اندر کہ مما کتبت ایدیہم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بجائے ما انزل اللہ کے، اور اسی طرح احزاب ہیں، پارٹیاں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے اندر بھی مما کتبت ایدیہم کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جو کچھ ہم نے خود آئین بنایا ہے اور جو ہمارا اپنا کنسٹیٹیوشن ہے یہ زیادہ مقدس ہے، یہ زیادہ معتبر ہے، اس کی وفاداری زیادہ ضروری ہے۔ ایک حزبی ممبر اپنے حزب کے آئین کا وفادار ہوتا ہے، قرآن کی وفاداری کی کوئی قسم نہیں کھاتا، پابند نہیں ہوتا کہ قرآن کا بھی پابند رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اب مثلا سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے ملک کے اندر، ہر جماعت جب اپنا ممبرشپ بناتی ہے تو اپنے آئین کی وفاداری کا حلف لیتی ہے، اس سے قسم لیتی ہے۔ یا مثلا اس وقت جو جج بنتا ہے یا فوجی جرنیل بنتا ہے یا بیوروکریٹ بنتا ہے یا کوئی وکیل فارغ و تحصیل ہوتا ہے تو وہ آئین پاکستان کی وفاداری کی قسم کھاتا ہے، باقاعدہ قسم پریٹ ہوتی ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں آخر عمر تک اس آئین کا پابند و وفادار رہوں گا، وہ آئین جو مما کتبت ایدیہم، جو خود انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کا بھی پابند رہوں گا، میں اللہ کے آئین کا پابند رہوں گا، میں خداوند تعالیٰ کی حدود کا بھی پابند رہوں گا۔ جب کوئی پارٹی اپنی نئے شخص کو قبول کرتی ہے کوئی اعلیٰ عہدیدار کے طور پر یا پارٹی ممبر کے طور پر، اس سے بھی اپنے آئین کی وفاداری کا حلف لیتے ہیں۔ اسی طرح ہر فرقے کے اندر اس فرقے کے داخلی آئین کا وفاداری کا حلف لیتے ہیں، نہ کہ قرآن کی وفاداری کا۔ بس قرآن و قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں تورات و انجیل، یہ ما انزل اللہ کا مصداق ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو سلسلے بنے ہیں وہ اہل علم نے بنائے ہوں، اہل مذہب نے بنائے ہوں، اہل سیاست نے بنائے ہوں، اہل حکومت نے بنائے ہوں، یہ مما کتبت ایدیہم کے زمرے میں آتا ہے۔ اور قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ ما انزل اللہ کو چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مما کتبت ایدیہم کے زیادہ وفادار و پابند ہیں، ما انزل اللہ کے سرے سے وفادار نہیں ہیں یہ۔ بس ما انزل اللہ خاص اصطلاح ہے قرآن مجید کی، جیسے یاد ذہن میں رکھیں آپ، ما انزل اللہ یعنی وہ آئین، وہ قانون، وہ دین، وہ کنسٹیٹیوشن، وہ منشور جو خداوند تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے، بشر کی اس میں مداخلت نہیں ہے، خواہ وہ سیاسی ہو، وہ سماجی ہو، وہ عبادی ہو، وہ جہادی ہو، وہ اجتماعی ہو، وہ انفرادی ہو، وہ عائلی ہو، وہ معیشتی ہو، وہ معاشرتی ہو، جس قسم کا بھی آئین ہو جو اللہ نے مقرر کیا ہے ہم اس کے پابند ہیں، اس کے مومن ہوں، اس پر ایمان لائیں، اس کی پیروی کریں، اس کے علاوہ کسی چیز کی پیروی کے پابند نہیں ہیں۔ کہ برعکس اس وقت جو لوگ ایمان رکھتے ہیں یا دعوی ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وہ ہر چیز کے پابند ہیں سوائے اس چیز کے، اللہ ما انزل اللہ کی پیروی کے۔ گزشتہ دنوں جب انتخابات سے پہلے کی ایک خاص فضا تھی، جب ایک مذہبی شخصیت کینیڈا سے آئے تھے پاکستان میں اور آ کر ایک خاص عرصے کے لیے شغل میلہ انہوں نے لگایا تھا سیاسی، خوب شیخ الاسلام صاحب نے ان دنوں ایک موضوع چھیڑا انہی کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ یہ یہ کینیڈین شہری ہیں، انہوں نے کینیڈا کی نیشنلٹی قبول کی ہے، اور جو بھی کسی بھی ملک کا، مثلا کوئی باہر سے آ کے پاکستان کا نیشنل، پاکستان کی شہریت و قومیت اگر اختیار کرتا ہے اور اسے مل جاتی ہے، اسے قسم کھانی پڑتی ہے اس کے ملکی قانون کی۔ ان کے بارے میں یہی مسئلہ اٹھا کہ آپ جب گئے ہیں کینیڈا، وہ کینیڈا کا آپ کو معلوم ہے کہ ابھی بھی برطانوی نو آبادی کالونی ہے کینیڈا، دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، دوسرا بڑا ملک کینیڈا ہے۔ اور یہ دنیا کا بڑا دوسرا بڑا ملک، یہ برطانیہ جو اس کے شاید ایک ضلع کے برابر ہے، کینیڈا کے ایک ضلع کے برابر ہے کل برطانیہ، لیکن اس پر راج برطانیہ کا ہے. ابھی بھی آسٹریلیا اور کینیڈا برطانوی استعماری ریاستیں ہیں، کالونیاں ہیں، جس طرح پہلے انڈیا تھی ابھی آسٹریلیا اور کینیڈا ہیں. یعنی اصل برطانوی راج ہے، برطانوی حکومت، ملکہ کی حکومت چل رہی ہے، ملکہ برطانیہ کی. اور مذہب کے لحاظ سے وہ مسیحی ہیں، لہذا انجیل پر قسم کھاتے ہیں جو بھی وہاں کا نیشنل بنے، عالم یا غیر عالم. وہاں بہت سارے علماء بھی کینیڈین شہری ہیں، وہ انجیل پر قسم کھاتے ہیں کہ ہم کینیڈین آئین، کینیڈین حکومت اور ملکہ برطانیہ کی ولایت و حکومت کے ساتھ وفاداری کا عہد کرتے ہیں. یعنی پہلے یہ قبول کرتے ہیں کہ یہ کتاب خدا ہے، یہ انجیل ہماری یہ کتاب ہے مقدس، انجیل کو مانتے ہیں. وہ انجیل جو تحریف شدہ ہے، قابل عمل نہیں ہے. جب تھی قابل عمل، اس وقت اس پر کسی نے عمل نہیں کیا، ابھی اس کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں. اس کتاب انجیل کو کورٹ میں جج کے سامنے جاتا ہے جو بھی شخص جائے، مسلمان یا غیر مسلمان، انجیل پر ہاتھ رکھ کر وہ خدا کو حاضر ناظر مان کر پھر اقرار کرتا ہے، قسم کھاتا ہے، باقاعدہ الفاظ ہیں وہ دہراتا ہے کہ میں کینیڈا کے ملک کے آئین، قانون اور اس کے تمام حقوق کا وفادار رہوں گا، اور ملکہ برطانیہ کی حکومت و ولایت کو قبول کروں گا اور اس کے ماتحت رہوں گا اور اس کا پابند رہوں گا، اور ہر صورت میں میں اس ملک و اس مملکت کا دفاع کروں گا. اب توجہ فرمائی، کتنی آسانی سے ایک ملک کی شہریت، نیشنلٹی لینے کے لیے انجیل پر مسلمان قسم بھی کھا لیتا ہے اور ولایت ملکہ برطانیہ کا اقرار بھی کر لیتا ہے، اس کے وفاداری کا قسم بھی کھاتا ہے اللہ کو حاضر ناظر مان کر، عہد بھی کر لیتا ہے، اس آئین کے ساتھ وفاداری کا عہد کرتا ہے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے قانون کا کوئی قسم نہیں کھاتا، چونکہ پیدائشی پاکستانی ہے، اور جو پیدائشی طور پر پاکستانی ہے وہ کبھی بھی پاکستانی آئین کی وفاداری کی قسم نہیں کھاتے، بلکہ قسم الٹ کھاتے ہیں کہ ہم نے اس آئین کو توڑنا ہے اور اس کو معطل کرنا ہے. کوئی بھی پاکستانی آئین کی پابندی نہیں کرتا، لیکن جب برطانیہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں، دیگر مغربی ممالک میں جاتے ہیں، ان قوانین کی بھی پابندی کرتے ہیں جن کی خود ان ملک کے رہنے والے نہیں کرتے، ان کی بھی سختی سے پابندی کرتے ہیں، ذرا برابر ان کے قانون کو نہیں توڑتے، کہتے ہیں ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے، ہم نے عہد کیا ہے انجیل پر اور حضرت عیسیٰ کے نام پر، حضرت مریم کے نام پر، کہ ہم اس آئین کے پابند ہیں، اور کرتے بھی ہیں. میں خود شاہد ہوں وہاں کا ماجرا. ایک شخص گاڑی پہ لے کے آدھی رات کو، 12 بجے 1 بجے رات کو، سناٹا، بالکل شہر خلوت، کوئی گاڑی دور دور سے نہ آ رہی ہے نہ جا رہی ہے، سڑکیں بالکل خالی، روڈ بالکل خالی، اور وہ لے کر ہمیں جا رہے ہیں ایک جگہ پر، تنگ سی گلی سے مین روڈ پہ چڑھنا تھا. گلی سے روڈ پہ چڑھنے سے پہلے روڈ بھی خالی ہے، گلی بھی خالی ہے، دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان نہیں ہے. اس کے باوجود وہ جب وہاں پہنچے سڑک پر، جہاں گلی سڑک پہ چڑھنا تھی، جب گلی کو ملنا تھا، وہاں روک لی انہوں نے گاڑی چند سیکنڈ کے لیے، بریک لگا لی. تو میں نے انہیں کہا یہاں تو کوئی گاڑی نہیں ہے، آپ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے رکے وہ، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر اس کے بعد چند سیکنڈ کے بعد گاڑی کو روڈ پہ چڑھایا انہوں نے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس ٹائم جب کوئی گاڑی نہیں ہے دائیں بائیں، چونکہ ہم اپنے ملک کے عادی تھے کہ اس ٹائم کوئی گاڑی نہیں ہے دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے اور آپ یہاں رک گئے ہیں، انہوں نے کہا یہاں کا قانون ہے کہ آپ مین روڈ پر چڑھنے سے پہلے، گاڑی ہو یا نہ ہو، آپ کو رکنا ہے، چند سیکنڈ ادھر رکنا ہے، دائیں بائیں دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد مین روڈ پر گاڑی چڑھانی ہے. خوب تعجب ہوا بہت کہ آپ اتنے پابند ہیں اس ملک کے قانون کے، کیا اپنے ملک کے قانون کے بھی اتنے ہی پابند تھے، اور کیا اللہ کے قانون کے بھی اتنے ہی پابند ہیں؟ خدا و تعالیٰ نے بھی اس طرح کے قوانین بنائے ہوئے ہیں ہماری زندگیوں کے لیے، کیا ہم اتنے پابند ہیں، اتنے وفادار ہیں اللہ کے قانون کے؟ ہم تو اللہ کے قانون کو صبح و شام پائمال کرتے ہیں، توڑتے ہیں، یہاں کیوں اتنے پابند ہیں؟ باہر کے دلچسپ موضوع تھا، ایک طالب علمانہ حس ہوتی ہے انسان کے اندر بات کو کریدنے کی، بے جا طور پر وہ ہم نے اس کو کریدنا شروع کر دیا کہ یہ اتنی پابندی، آدھی رات کو سناٹے میں جب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور پھر بھی آپ اتنے پابند ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب یہاں نیشنلٹی قبول کی، انہوں نے ہمیں پاسپورٹ دیا ہے، انہوں نے کورٹ میں بلا کر ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، لہٰذا ہمیں ٹیکس مکمل دیتے ہیں یہ لوگ وہاں پر، یہی لوگ جو اپنے ملک میں الٹا ٹیکس کھاتے ہیں، وہ چراتے ہیں، وہاں مکمل ٹیکس دیتے ہیں، کوئی بجلی چوری نہیں کرتا، کوئی گیس چوری نہیں کرتا، کوئی دوسرے کے حقوق پہ سر عام تجاوز نہیں کرتا، حتی المقدور اس آئین کی پابندی کرتے ہیں، ما انزل اللہ کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں ہے، اور مما کتبت ایدیہم کے سختی سے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ایک تو ما انزل اللہ کے مقابلے میں آئین بنانا غلط ہے، ویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو کچھ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں خدا کے آئین کے مقابلے میں ان پر ہلاکت ہو، ویل مرد آباد کو کہتے ہیں، بعض پوچھتے بھی ہیں نا کہ یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا زندہ باد مرد آباد، وہ قرآن مجید میں ہے زندہ باد مرد آباد، خود خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ شعار دیے ہیں، ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله اخلدہ کل لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، وہ بھی قرآن مجید ہے، ویل للمکذبین، ویل ہو مکذبین پر، ویل للمطففین، ویل ہو کم تولنے والوں پر، ویل ہو مردہ باد ملاوٹ کرنے والے، مردہ باد دھوکہ دینے والے، مردہ باد لوگوں کے ساتھ فراڈ و فریب کرنے والے، مردہ باد حماز و لماز چغلی کھانے والے، چغل خور مردہ باد، ویل ان۔ اب اسی طرح ویل ان مما کتبت ایدیہم، ویل ہو ان پر جو اللہ کے آئین کے مقابلے میں بیٹھ کر آئین بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، ہلاکت ہو ان کے اوپر۔ پس ما انزل اللہ، جو خدا نے آئین مقرر کر کے نازل کیا ہے انبیاء کے ذریعے، اور اس کے مقابلے میں ہے آبائی طریقہ، اور دوسرا ہے مما کتبت ایدیہم، جو کلچر ہے، تہذیب ہے، جو آبا سے لی ہے، اگر دین کے مقابلے میں ہو یہ، ویل ہو اس پر بھی اور ویل ہو اس پر بھی جو آج آبا سے نہیں لیا، خود بیٹھ کے آئین بنا لیا، اللہ کے آئین کو چھوڑ کر، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر۔ خب بحیثیت مومن ہم پابند ہیں ما انزل اللہ کے ساتھ وفاداری کے، صرف ما انزل اللہ کی پیروی کرنی ہے ہم نے۔ چند آیات پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، آخری آیت کون سی تھی کل جو پیش کی؟ سورہ کون سی تھی؟ سورہ آل عمران 54، 53 اور 54۔ سورہ مبارکہ نساء، آج سورہ مبارکہ نساء کی آیات اور اس کے بعد کی آیات کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں وہ ترتیب کے ساتھ مومنین کو خطاب ہے، آیا 135 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ عدالت پہ قائم رہو اور عدالت قائم رکھو اور صحیح شہادت دو، گواہی دو، اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ولو علی انفسکم، اپنے خلاف، اپنے قبیلے کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف گواہی سے ہی دو. اگر ایک جگہ پر فرض کریں ایک آپ کا قوم کا بندہ ہے، ایک آپ کے مخالف بندہ ہے، اور آپ کی قوم کے بندے نے غلطی کی ہے، چوری اس نے کی ہے اور دوسرے پہ ڈال دی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، گواہ ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ اپنی برادری کا بندہ، اپنی قوم کا بندہ، اپنے مذہب کا بندہ، اپنے فرقے کا بندہ اس کو بچا لیں ہم، نہ. قرآن فرماتا ہے آپ صحیح صحیح گواہی دو اگرچہ خود تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اول والدین، اگر اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو گواہی صحیح دو. والاقربین، اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو صحیح گواہی دو. اَن یکن غنیاً او فقیرا فاللہ اولا بہما، وہ غنی ہوں یا فقیر ہوں. فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا ان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اس کے بعد ہے آیہ 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، توجہ فرمائیں اس آیت پر، آسان ہے ترجمہ اس کا، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا. پہلی آمنوا میں میم پر زبر ہے، دوسرے میں میم کے نیچے زیر ہے، آمنوا اور آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومن کا، مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہو، اب کیا کرو؟ آمنوا، ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومن ہو جاؤ، مومن بن جاؤ. باللہ و رسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر و اللہ کے رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو خدا نے اپنے رسول پر نازل کی ہے. اے مومنوں، قرآن پر ایمان لے آؤ. قرآن کا یہ خطاب اگر مومن سن لیں، کہ یہی نہیں سنا مومنوں نے، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ. کس پر؟ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو خدا نے اپنے رسول پر نازل کی ہے. والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو پہلے نازل ہوئی ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے انکار کیا ملائکہ کا، کتب کا، رسول کا، اور قیامت کے دن کا، وہ گمراہ ہے، وہ بہت دور گمراہی میں جا پڑا ہے. اب یہ آیت عرض کیا کہ اگر سمجھ میں آ جائے ہمیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کے نظام پر، اللہ کی ذات پر تو ایمان لے آئے ہو، لیکن اللہ کے احکام و اللہ کے نظام پر ابھی ایمان نہیں لایا. اے وہ لوگوں جو لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ کے لیکن غیر الہی نظام میں رہ رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے زبانی مومنوں، عملی مومن بن جاؤ. آمنوا، عملی مومن بن جاؤ، حقیقی مومن بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ کی ذات کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کے نظام تک ابھی نہیں آئے ہو. اے وہ لوگوں جو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھی ایمان لے ہو کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا اگر تم اپنے وعدوں پر عمل کرو. جس طرح بنی اسرائیل کو خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا بنی اسرائیل اوفو بعہد، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں اپنا عہد تمہارے ساتھ پورا کروں گا. اوف بعہدکم، تم اپنے عہد کے وفادار بنو، خدا اپنے عہد کو وفا کرے گا تمہارے ساتھ. لیکن یہی خطاب مومنوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، آمنو، سب مومن ہو جاؤ، اللہ کے نظام کو مان لو، خدا ون تعالیٰ کے آئین کے پابند ہو جاؤ. اور بار بار یہی عرض ہوا تھا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، حوضوں میں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر ایمان نہیں ہے. اور کل کی بحث میں اشارہ ہوا تھا سورہ مبارکہ بقرہ میں، سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری آیا 285-86 میں، کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان رکھتے ہیں جو کچھ پروردگار کی جانب سے ان پر نازل ہوا ہے. اور یہی کام اگر علماء کے اندر بھی آ جائے کہ ان کا بھی ایمان ہو جائے، جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ پڑھاتے ہیں، جو کچھ لکھتے ہیں اس پر ایمان ہو جائے ان کا، اور عوام کا بھی اس پر ایمان آ جائے، جو کچھ سنتے ہیں قرآن میں جو کچھ ہے اس پر ایمان آ جائے، یہ ہو جائیں گے یا ایو الذین آمنو آمنو. اور اس میں سر فہرست ہے کہ آپ اللہ و رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لے ہو جو اللہ نے نازل کیے، یعنی قرآن پر. ظاہر ہے قرآن پر جب ایمان لے ہوگے، ایمان کی وہ تفسیر خصوصاً جو تشیع کے اندر پیش ہوئی ہے کہ اقرار باللسان، اعتقاد بالجنان و عمل بالارکان، اس کو عملی بھی کرو جس پر ایمان ہے، جس چیز کی معرفت ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ تمہاری زندگی میں عملی بھی ہو جائے، یہ ایمان کا مرتبہ ہے. سورہ مبارکہ نساء میں ہی آیا 168 میں ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر وَأُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا. آیا 168 میں سورہ مبارکہ نساء میں ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم، وہ جو علم میں راسخ ہیں، علم کے اندر، علم کی گہرائی تک پہنچ چکے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو علم کی گہرائی تک نہیں پہنچے، علم کی اوپر سطح زمین پر ہیں، اگر علم کو ہم زمین سے تشبیہ دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمین کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں زمین کے اوپر گھاس میں کھیلتے رہتے ہیں، اوپر مٹی کے ساتھ ان کا سروکار ہوتا ہے. اسی طرح علم سے سروکار رکھنے والے کچھ لوگ ہیں جو فقط سطحی ہیں، جن کو فارسی اور عربی میں کہا جاتا ہے قشری، قشری لوگ جن کا چھلکوں سے سروکار ہوتا ہے، گہرائی میں نہیں جاتے، لب میں نہیں جاتے. بعض پھل ایسے ہیں، فروٹ ایسے ہیں جن کے درجے ہیں، تے ہیں ان کی، جیسے اخروٹ ہے، بادام ہے. بادام کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر پہلے ایک چھلکا ہوتا ہے، نرم چھلکا، پھر اس کے نیچے ایک سخت چھلکا، اور اس سخت چھلکے کے اندر مغز ہوتا ہے بادام کا، گری جس کو کہتے ہیں آپ، مغز. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اوپر چھلکے پہ اکتفا کر لیتے ہیں اور اندر مغز تک رسائی نہیں ہوتی. بعضوں کو قرآن نے کہا یہ اولو الالباب ہیں، صاحبان لب ہیں، ہر چیز کی تہ تک اور اس کے مغز تک پہنچتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں نا، ان کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے، جو کچھ ظاہر دیکھتے ہیں اسی کو اپنا لیتے ہیں. ایران میں کیلا نیا گیا تھا، وہاں نہیں پیدا نہیں ہوتا کیلا، باہر سے آتا ہے. جب کیلا گیا وہاں پر، وہاں لوگ خریدتے تھے، بڑا مہنگا، ایک ایک دانہ بہت مہنگا تھا، ایک ایک کیلے کا ایک ایک دانہ خریدتے تھے. اور بعض اس کو جس طرح باقی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں بس وہ خوبانی اگر کھانی ہے آپ نے، وہ خوبانی کا اوپر کا حصہ چھلکا کھانے کا ہے اور گٹھلی اس کی پھینکنے کی ہے. یا جیسے کھجور ہے، کھجور کے اوپر چھلکا کھا لیا جاتا ہے، گٹھلی پھینک دی جاتی ہے. بعض دیہاتی قسم کے وہ کیلا بھی اسی طرح کھاتے تھے، کھجور کی طرح چھلکا کھا لیتے تھے اور اندر سے جو نکلتا تھا اس کو ٹوکری میں پھینک دیتے تھے. اور یہ منظر دیکھ کے لوگ ہنستے تھے، جیسے آپ سن کے ہنس پڑے ہیں، واقعاً خندہ آور ہے. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں ہم خود بھی یہی کام کر رہے ہیں، دین کے ساتھ یہی کام کر رہے ہیں. ہم چھلکا لے لیا ہے ہم نے اور مغز اس کا چھوڑ دیا ہے، لب اس کا چھوڑ دیا، پھینک دیا ہے کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، چھلکا لے لیا ہے. ان کو کہتے ہیں اولو الاقشار، ان افراد کو کہتے ہیں اولو الاقشار، کاف دو نقطے والا، اولو الاقشار قشر سے، قشر چھلکے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ اولو الاقشار ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ کچھ اولو الالباب ہیں، صاحبان مغز، ہر چیز کی تہ تک پہنچتے ہیں، چھلکے پہ اکتفا نہیں کرتے. یہ لوگ جو تہ تک پہنچتے ہیں، علم میں بھی ان کی دو قسمیں ہیں. کچھ لوگ ہیں علم میں صرف الفاظ و اصطلاحات تک پہنچتے ہیں، یہ علماء الالفاظ ہیں و علماء الاصطلاحات ہیں. الفاظ خوب اچھے ان کو آتے ہیں، معلومات ہیں ان کے پاس، اور اصطلاحات انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں، رٹا لگائی ہوئی ہیں. رٹے سے صرف الفاظ ذہن میں منتقل ہوتے ہیں، علم نہیں آتا. رٹا کتاب سے الفاظ کو ذہن میں منتقل کرنے کا نام ہے، رٹا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. رٹا علم سے تعلق، علم سے تعلق نہیں رکھتا، الفاظ سے تعلق رکھتا ہے. قرآن رٹا لگائیں تو بھی قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، الفاظ ہیں جو آپ نے ذہن میں بٹھا لی ہیں. ورنہ معارف قرآن، حقائق قرآن رٹا لگانے سے ذہن میں نہیں آتے، ورنہ حافظ سارے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ لوگ ہونا چاہیے تھے. سب سے بڑے نیک اور پاکیزہ لوگ حافظان قرآن ہونا چاہیے تھے. لیکن جس کیس میں دیکھو کوئی حافظ ضرور ساتھ پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ اس میں وہ کہتے ہیں ایک نابینا عورت تھی اور وہ گدائی کر رہی تھی، اس نے ایک لوہے کا کاسا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں لوگ سکے ڈالتے تھے. اس نے دیکھا ایک آدمی گزرا ہے وہاں سے، اس نے سکہ ایک ڈالا ہے اور ایک اٹھا لیا ہے. وہ نابینا تھی، آواز سن کر اس نے کہا کہ حافظ جی یہ اپنی چوانی اٹھا لو اور میری اٹھنی دوبارہ واپس رکھ دو اپنی جگہ پر. تو وہ بیٹھ گئے حافظ صاحب وہاں پر، انہوں نے پوچھا کہ اماں یہ بتاؤ کہ تم تو نابینا ہو، پہلے تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں نے چونی ڈال کر اٹھنی اٹھائی ہے، اور پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں حافظ ہوں؟ اس نے کہا ایک تو میرا کام یہی ہے، میں سکوں کی آواز سن سن کے آشنا ہو گئی ہوں کہ کس سکے کی چھنکار کیسے ہوتی ہے، سکوں کی آواز سے آشنا ہوں، اور دوسرا یہ کہ یہ کام صرف حافظ ہی کر سکتے ہیں اور آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے پتہ چل گیا کہ تم ہو حافظ. عزیزان، الفاظ قرآن ذہن نشین کرنے سے ہدایت نہیں منتقل ہوتی، رسوخ چاہیے، لب میں پہنچو، معنی قرآن تک. حتی روایات میں ہے کہ لا خیر فی قراءت لا تدبر فیہا، جس قرآن خانی میں تدبر نہ ہو، غور و فکر نہ ہو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، روایات کے اندر ہیں. اسی طرح علم بھی، علم کے بعض عالم ہیں، عالم الفاظ ہیں، کتابوں کے عالم ہیں، الاصطلاحات کے عالم ہیں، راسخین در علم نہیں ہیں، جو لب علم تک، حقیقت علم تک پہنچے ہوں. ایک بہت بڑی عظیم شخصیت، بزرگوار علماء میں، فقہا میں، آپ یوں کہیں کہ سرخیل فقہا ہیں، سردستہ فقہا ہیں، ان کی فقہی کتاب پڑھ کر آج کوئی شیعہ فقی بنتا ہے. نام ان کا محمد حسین ہے اور وہ صاحب جواہر کہلاتے ہیں، جواہر الکلام ان کی فقہی کتاب ہے، بہت عظیم فقی ہیں. یعنی ان کے پائے کی کتاب ابھی تک تشیع میں تحریر نہیں ہوئی، وسیع کتاب بھی ہے اور بہت ہی گہری و عمیق بھی ہے یہ کتاب. یہ اپنی کتاب میں ایک جلد میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ولایت فقی کا قائل نہ ہو، اس نے فقہ کا مزہ نہیں چکھا. یہ تمام فقہا کے استاد ہیں، شیخ انصاری کے بھی استاد ہیں اور اخوند خراسانی کے جو بڑے بڑے نام ہیں، مرزا نائینی کے استاد ہیں، اور استادوں کے استادوں کے استاد ہیں یہ صاحب جواہر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص بھی ولایت فقیہ کا قائل نہ ہو اس نے دین کا مزہ نہیں چکھا، اس نے فقہ کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ یہ عظیم فقی راسخین در علم اس طرح سے ہوتے ہیں، شہید مطہری راسخین در علم میں سے ہیں۔ راسخین در علم کو قرآن ذکر کر رہا ہے آیہ 162 میں، لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے جو راس رسوخ رکھتے ہیں علم میں، کچھ لوگ ہیں جن کے اندر علم راسخ ہے، کچھ لوگ ہیں جو علم کے اندر راسخ ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی گہرائی تک روح تک علم جا پہنچا ہے، زبانوں سے نیچے دل تک اتر گیا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو علم کی گہرائی تک جا پہنچے ہیں، علم ان میں راسخ ہے اور وہ علم میں راسخ ہیں۔ یہ لوگ والمؤمنون، اور مومنین بھی، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ سب کے سب راسخین در علم ایمان رکھتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے۔ اگر عالم راسخ در علم نہ ہو، قرآن پڑھ لیتا ہے، پڑھا لیتا ہے، تفسیر لکھ لیتا ہے، تفسیر پڑھا لیتا ہے، لیکن اس کا قرآن پر، قرآنی موضوعات پر، قرآنی نظام پر ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ راسخ نہیں ہوتا علم کے اندر یہ شخص۔ اور قرآن کہہ رہے کہ ما انزل اللہ پر، ما انزل علی الرسول پر ایمان کے لیے رسوخ در علم ضروری ہے۔ والراسخون منہم فی العلم، والراسخون فی العلم منہم والمؤمنون۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں قرآن مجید کی آیہ سورہ مائدہ میں آیہ 80 اور 81 میں بعض اہل کتاب کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه متخذوہم اولیاء۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر، یہ اہل کتاب، اور رسول اللہ پر ایمان لے آتے، اور ما انزل اللہ پر ایمان لے آتے، قرآن پر، اس وقت یہ یہود کو اور دشمنان خدا کو اپنا اولیاء، اپنا پیشوا، اپنا حاکم، اپنا صاحب اختیار نہ چنتے۔ اگر یہ ایمان لے آتے، ان کا ایمان ہوتا اللہ پر اور ما انزل اللہ پر، یہ ہرگز ان فاسق و فاجر لوگوں کو اپنا ولی، اپنا حاکم و اپنا اولیاء، اپنے اولیاء مت چنتے۔ لیکن قرآن مجید میں ولکن کثیر منہم فاسقون، لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثر فاسق ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے ما انزل اللہ پر، قبول نہیں کرتے۔ یہ زبان سے کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم ما انزل اللہ کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن عملاً فاسق ہیں، فاجر ہیں، دین سے باہر ہیں، ان کا موقف دینی نہیں ہوتا، ان کا راستہ دینی نہیں ہوتا، ان کی منطق دینی نہیں ہوتی، یہ غیر مذہبی سوچ رکھتے ہیں، غیر دینی رویے رکھتے ہیں، اکثر فاسق ہیں یہ۔ اور ان کے فسق کی علامت یہ ہے، اور ما انزل اللہ پر ایمان نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو اپنا اولیاء مان لیتے ہیں جو خدا کے دشمن ہیں، فساق کو اپنا اولیاء چن لیتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں آیہ دیگر ہے، آیہ 104 میں، سورہ مبارکہ مائدہ میں ہے، توجہ فرمائیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تمام انبیاء کا متفقہ جملہ یہ ہے، تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کچھ باتیں ہیں جو تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو آ کر پیش کی ہیں۔ پہلا جملہ، انبیاء جب آئے ہیں کسی قوم میں، جو نبی آئے ہیں انہوں نے آ کر پہلی بات یہ کی ہے کہ یا قوم اعبد اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اور یہ جملہ کہا کہ یا قومی انا رسول من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے رسول آیا ہوں۔ ایک جملہ جو تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو یہ کہا ہے، لا اسألکم علیہ اجرن، یہ جو کچھ ہم آپ کو دین سکھا رہے ہیں یہ فیس کے لیے نہیں ہے، اجرت کے طور پر نہیں کر رہے، ہم اجیر نہیں ہیں، مزدور نہیں ہیں، بزنس نہیں ہے، جاب نہیں ہے ہمارا دین پڑھانا۔ انبیاء کا جاب نہیں تھا، فریضہ تھا، وظیفہ تھا، فرائض پر انسان فیس نہیں لیتا۔ آپ نماز پڑھنے کی فیس نہیں لے سکتے چونکہ فریضہ ہے آپ کا، آپ روزہ رکھنے کی فیس نہیں لے سکتے چونکہ واجب ہے آپ پر روزہ، اسی طرح انبیاء پر واجب ہے دین کی تبلیغ کرنا، فیس نہیں لے سکتے۔ پیشہ ور فیس لیتے ہیں، پیغمبر فیس نہیں لیتے، فرق بنیادی یہی ہے پیغمبری راستے میں اور پیشہ وری کے راستے میں، کہ پیشہ ور سب سے پہلے فیس طے کرتا ہے، پیسے کتنے دو گے، علاوہ اس کے کہ دین نہیں سناتا بلکہ دین کے نام پر ایسے اوٹ پٹانگ سناتا ہے، سب سے پہلے فیس طے کرتا ہے، لیکن نبی سب سے پہلے آ کر فیس کو معاف کرتا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی فیس طلب نہیں کرتا۔ اور ایک جملہ تمام انبیاء کا اپنی قوموں کو آ کر ان انبیاء نے یہ کہا کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، اے لوگو تم ابھی پستی میں ہو۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے، عربی زبان کی لطافت ہے، بہت خوبصورتی ہے عربی زبان کی، باقی تمام زبانوں پر عربی کو انہی خصوصیات کی وجہ سے برتری حاصل ہے، تمام دنیا کی زبانوں پر عربی جتنی فصیح زبان، عربی جتنی مبین زبان کوئی بھی نہیں ہے۔ مثلا یہی الفاظ جو ابھی میں اشارہ کرتا ہوں آپ کسی زبان میں دیکھیں نہیں ہیں۔ آپ اگر کسی کو بلانا چاہیں، وہ شخص جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جس جگہ کھڑا ہوا ہو، ایک ہی لفظ ہوتا ہے اس کو بلانے کے لیے۔ مثلا اردو میں اگر ہم ہی کسی کو بلانا ہو تو کہتے ہیں ادھر آئیے، اگر ادب سے بلائیں تو کہتے ہیں ادھر آئیے، اور اگر بے ادبی سے بلائیں تو کہتے ہیں ادھر آؤ۔ ادھر آؤ بے ادبی ہے، ادھر آئیے ادب کے ساتھ ہے، با ادب کہیں ادھر آئیے۔ وہ اگر نیچے کھڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں ادھر آئیے، اوپر کھڑا ہوا ہے کہتے ہیں ادھر آئیے، ساتھ کھڑا ہوا ہے تو کہتے ہیں ادھر آئیے، جس حالت میں ہے اسے بلانے کے لیے ایک ہی لفظ ہے ادھر آئیے۔ چھوٹا ہے تو بھی، بڑا ہے تو بھی، ایک ہی لفظ کے ذریعے سے ہم اسے بلاتے ہیں ادھر آئیے۔ لیکن عربی زبان میں ایسے نہیں ہے، عربی زبان میں اگر کوئی شخص اوپر کھڑا ہوا ہے اور آپ نیچے ہیں تو آپ اسے ایک لفظ سے بلائیں گے، اگر وہ نیچے کھڑا ہوا ہے آپ اوپر ہیں آپ اسے ایک اور لفظ سے بلائیں گے، اور اگر وہ عام سطح ہے آپ کے، جس سطح پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہیں اسی گراؤنڈ پہ وہ بھی کھڑا ہوا ہے، وہاں سے اگر اس کو بلانا ہے اس کے لیے الگ لفظ ہے۔ اگر ایک شخص چھت پر ہے اور آپ نیچے گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اسے عربی میں بلانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کہیں گے نزل، نیچے آؤ۔ آپ اگر اوپر ہیں، چھت پر ہیں، وہ نیچے ہے، آپ اسے کہیں گے تعال، اوپر آؤ۔ اور اگر آپ دونوں گراؤنڈ پر ہیں یا دونوں چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اسے کہیں گے الیا، میری طرف آؤ۔ بلانے کے لیے تین لفظ ہیں، تین حالتوں کے لیے۔ اگر کوئی شخص اوپر کھڑا ہوا ہو، آ جائیں، اٹھ کے آگے آ جائیں، آگے اور آگے آ جائیں، قریب جائیں۔ اگر کوئی شخص اوپر ہے، آپ نیچے ہیں، آپ کہیں گے نزل، نیچے آئیے ذرا، یعنی میں نیچے ہوں آپ اوپر ہیں، نزل، آپ نیچے تشریف لائیں۔ آپ اگر اوپر ہیں وہ نیچے ہے، آپ اسے کہیں گے تعال، آپ نیچے ہو میں اوپر ہوں، اوپر آؤ۔ انبیاء نے قوموں کو نہیں کہا الیہ ہماری طرف آؤ، انبیاء نے یہ بھی نہیں کہا کہ نیچے آؤ، قومیں اوپر ہوں اور انبیاء نیچے، اور انبیاء نے کہا ہو کہ آپ تھوڑا نیچے آئیں، بلکہ انبیاء نے قوموں کو کہا تعالو تعال، ہم اوپر ہیں تم نیچے ہو، پست ہو، گھٹیا جگہ پہ کھڑے ہوئے ہو، سوچیں تمہاری پست ہیں، کلچر تمہارا پست ہے، رویے تمہارے پست ہیں، آئین تمہارا پست ہے، نظام تمہارا پست ہے، یہ سب کو چھوڑ کے اوپر آؤ، اپ گریڈ ہو۔ انبیاء اپ گریڈ کرنے آئے ہیں انسانوں کو، مصروف کرنے نہیں آئے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، تعالو یعنی اپ گریڈ ہو، اوپر آؤ، قدم بہ قدم اوپر آتے جاؤ، ہمیں نہ نیچے لاؤ۔ جیسے یہاں عموماً عوام کا مطالبہ ہوتا ہے، علماء عوام کی طرح ہو جائیں، عوام پسند باتیں کریں، ہمارے یہاں علماء یا خطباء عوام کے پیروکار ہیں، مقلدین عوام ہیں، عوام انہیں کہتے ہیں نیچے آئیں، چھوڑیں علمی باتوں کو، چھوڑیں قرآنی باتوں کو، رسوماتی باتیں کریں، علماء بھی نیچے آ کے عوام جیسی باتیں شروع کر دیتے ہیں، عامیانہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، چونکہ وہ انہیں کہتے ہیں نزلو، اے علماء ٹھیک ہے پڑھ لکھ کے آئے گو، لیکن یہاں تمہاری پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں چلے گی، آؤ ادھر ہماری باتیں کرو، اور نیچے آ جاتے ہیں وہ، چونکہ انہیں پیسے عوام سے لینے ہوتے ہیں، فیس عوام سے لینا ہوتی ہے، بس عوام کی سطح پر آ کر گفتگو کرتے ہیں، لیکن انبیاء عوام کو کہتے ہیں کہ آپ اوپر آؤ، آپ نیچے ہو، بہت پست ہو، اس پستی سے نکلو، ہم تمہیں پستی سے نکالنے آئے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں، یہ جملہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، انبیاء کی طرف سے، الہی نمائندوں کی طرف سے، جب قوموں کو یہ کہا جاتا تھا تعالو الی ما انزل اللہ، یہ آئین، یہ حکومتیں، یہ نظام، یہ سسٹم جن میں تم ہو، یہ گھٹیا و پست ہیں، ما انزل اللہ کی طرف اوپر آؤ، اپ گریڈ ہو، نظام الہی کی طرف آؤ، و الی الرسول، اللہ کی طرف آؤ، ما انزل اللہ کی طرف آؤ، اور رسول کی طرف آؤ، الہی راہبر کی طرف آؤ، قالو، جواب یہ دیتے تھے، عوام اور عوامی نمائندگان، قومی قوم اقوام اور قومیات کے ٹھیکیدار ملا، انبیاء کو جواب کیا دیتے تھے، توجہ فرمائیں، قالو، جواب یہ دیتے تھے، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے وہ چیز جو ہم نے اپنے آبا سے دریافت کی ہے، اپنے آبا کو جو کچھ کرتے ہم نے پایا ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے، آپ کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس آبا کی رسومات ہیں اور یہ رسومات ہمارے لیے کافی ہیں۔ حسبنا، ایک حسبنا روایات میں ہے اور ایک حسبنا قرآن میں ہے، روایات کا حسبنا ممبروں پہ زیادہ بیان ہوتا ہے نعروں کے لیے، لیکن قرآنی حسبنا بیان نہیں ہوتا، کیوں کہ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، یہ حسبنا ایک ہے نا کہ رسول اللہ نے آخری وقت میں اصحاب سے چاہا تھا کہ مجھے قلم اور دوات لا کے دو تاکہ تمہارے لیے وصیت تحریر کروں اور جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو، ویسے تو رسول اللہ پہلے کر چکے تھے یہ وصیت، لیکن آخری مرتبہ بھی کرنا چاہ رہے تھے، آخری یادگار رسول اللہ چھوڑنا چاہ رہے تھے، اور اس وقت رسول اللہ کو جواب دیا گیا کہ حسبنا کیا؟ کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، رسول کی وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حسبنا ممبروں پہ اس کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اٹیک دوسرے پہ ہوتا ہے، ہماری طرف کوئی بات نہیں آتی۔ ایک قرآنی حسبنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمام اقوام میں یہ بات ہوتی ہے، تمام اقوام میں، کوئی قوم مستثنا نہیں ہے، جس نے انبیاء کو اور الہی راہ کو یہ جواب نہ دیا ہو، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے کافی ہے آبائی سلسلے، ہمارے لیے آبائی طور طریقے، آبائی رسمیں کافی ہیں، ہمیں الہی نظام کی ضرورت نہیں ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ آبا اگر یہ ذرا برابر نہ جانتے ہوں، آگاہی نہ رکھتے ہوں، جاہل و نادان ہوں اور گمراہ، لا یہتدون، ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، اور انہوں نے گمراہی کے عالم میں اور لا علمی کی وجہ سے کوئی سلسلے قائم کر دیے ہیں، تم پھر بھی انہی پر ڈٹے رہو گے اور انبیاء کو جھٹلاتے رہو گے تم، یعنی گمراہ آبا کے ساتھ وفاداری کرو گے اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دو گے تم، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلا دو گے تم، یہ عقل کے خلاف بات ہے کہ اگر تمہارے آبا ہی سے ہی بڑے ہی سے ہی انہوں نے نادانی کی وجہ سے کر دیا ایک حرکت کر دی ہے، ہمیں اس پر قائم رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مطلب یہ تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، سب کو چھوڑ چھاڑ کے آبائی سلسلے اور مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان سب کو چھوڑ کر مَا أَنزَلَ اللَّهُ کی طرف آؤ، کہ انبیاء دعوت دے رہے ہیں مَا أَنزَلَ اللَّهُ کی طرف۔ سورہ مبارکہ آراف میں سورہ مبارکہ آراف میں آیت 3 میں خداوند تبارک و تعالی نے اسی مطلب کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ آراف یہاں سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکر للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیک من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، صرف ایک نظام کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے علاوہ کسی نظام کی پیروی مت کرو۔ جو کچھ خداوند تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے پروردگار نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونه، کہ یہ البتہ دوسری فصل کی باتیں ہیں جو بعد میں آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی پیروی مت کرو، یہ نہی ہے، رکاوٹ ہے، توجہ فرمائیں قرآن کو، ماہ قرآن میں اہل قرآن قرآن سمجھ رہے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اور اس کے علاوہ ولا تتبعوا من دونے، ما انزلہ کے علاوہ، من دونے یعنی ما انزلہ کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرنی، ممنوع ہے تمہارے لیے، ما انزلہ کے علاوہ یعنی جو اللہ نے بنایا ہے نظام، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی کا تمہیں حق نہیں بنتا، تم مومن ہو، اگر کرو گے ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاؤ گے تم، پابندی ہے، اگر کینیڈا کے شہری بن جائیں آپ امریکہ کے قانون کی پیروی نہیں کر سکتے، صرف کینیڈا کے قانون کی کرنی پڑے گی۔ ابھی پاکستان میں یہ حکمرانوں نے شرط رکھ دی ہے، عدالت نے شرط رکھ دی ہے کہ ڈبل شہریت نہیں ہو سکتی، ڈبل نیشنلٹی نہیں ہو سکتی، جو کہ اکثر پاکستانی حکمران تقریباً سبھی یہ جاگیردار سرمایہ دار اور بڑے بڑے یہ سب دوری یا تیری نیشنلٹی رکھتے ہیں، پاکستان کے بھی شہری ہیں، برطانیہ کے بھی شہری ہیں، پاکستان کے بھی شہری ہیں، امریکہ کے بھی شہری ہیں، علماء بھی، بڑے بڑے لوگ، تمام حکمران، کچھ نے چھپائی ہوئی ہیں، کچھ نے علنی کر دی ہیں، کچھ نے بتا دیا ہے کہ یہ ہے ہمارے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے۔ ادھر سے کورٹ نے، پاکستانی آئین نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو حکمران بننے کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے دوسری ہر قسم کی شہریت کو چھوڑنا پڑے گا۔ ابھی پنجاب کے گورنر کے لیے ایک شخص کو انہوں نے نامزد کیا ہے، بنایا نہیں ہے، پنجاب کے صوبہ پنجاب کے گورنرشپ کے لیے، جو برطانوی شہری ہے اور برطانیہ کی پارلیمنٹ میں رہ چکا ہے، ممبر رہ چکا ہے، برطانوی پارلیمان میں ایم این اے رہ چکا ہے، اب اسے کہا گیا کہ تم پنجاب کے گورنر بنو، برطانوی شخص، برطانیہ کا شہری، یہ آئے گا ابھی پاکستان کا گورنر بنے گا صوبہ پنجاب کا، اس کے لیے اس قانون کے مطابق شرط ہے کہ وہ برطانیہ کی شہریت ختم کرے اپنی، اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں برطانیہ کی شہریت ختم کر کے پنجاب کی گورنری سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیاوی معاملات میں بھی اگر پنجاب کی گورنری ہے یا پاکستان کی حکومت میں آنا ہے تو آپ کو باقی ہر گورنمنٹ کی نیشنلٹی اور شہریت ترک کرنا پڑے گی، اور یہی اللہ کا قانون ہے کہ آپ کو اگر مومن ہونا ہے، اگر مومن بننا ہے تو آپ کو اللہ کے علاوہ باقی تمام نظاموں سے باہر آنا ہوگا، یہ نیشنلٹی کینسل کرنا پڑے گی۔ بعضوں کی ڈول نیشنلٹی ہے، قرآن ان ڈول نیشنلٹی والوں کو منافق کہتا ہے، دو چہروں والے، دو شخصیتوں کے مالک، یا جن کی دو سے زیادہ شخصیتیں ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، شیطان کے ساتھ بھی خلوتیں کرتے ہیں، مومنوں کے بیچ بھی آ بیٹھتے ہیں، ایمان کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور نظام کفر کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ قرآن نے کہتا ہے منافق ہیں، منافق کیوں؟ کہ انہوں نے گمراہی کی نیشنلٹی چھوڑی نہیں ہے، برتر نہیں ہوئے، پستی میں بھی ہیں اور بلندی والوں کے ساتھ بھی آ کر بیٹھتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سے نکلو باہر، کفر بھی چھوڑو، منافقت بھی چھوڑو، ایمان و مومن جو فقط خدا کے نظام کا پیروکار ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونکم اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی کی پیروی مت کرو، من دونہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ اولیاء نہ مانو، قلیلا ما تذکرون، کچھ تو غور کرو، کچھ تو سمجھو، کچھ تو فکر کرو، قلیلا ما، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تھوڑا سا سوچو، تھوڑا سا غور کرو، تھوڑا سا اپنی یاداشت سے کام لو، تذکر متذکر ہو، تھوڑی سی توجہ کرو۔ کتنی نالائکی ہے یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سے بار بار یہ فرمان کرے کہ تھوڑی سی توجہ کرو گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یعنی دین تھوڑی سی توجہ سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، جنہیں نہیں آیا اس کے معنی یہ کہ انہوں نے تھوڑی سی بھی توجہ نہیں کی، ساری توجہ کسی اور طرف ان کی مبذول رہی ہے۔ سورہ مبارکہ آراف میں آیا 157 میں الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اہل کتاب کے بارے میں ہیں کہ وہ لوگ جن کو خدا نے پہلے تورات و انجیل جیسی کتابیں عطا کی ہیں، اب ان کا کیا فریضہ ہے، اس وقت کیا فریضہ ہے، توجہ فرمائیں۔ ہم احزاب کو نہیں چھوڑتے، اپنی بنائی ہوئی، اپنا بنایا ہوا آئین، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو آئین بنایا ہے، تورات اللہ نے نازل کی ہے، انجیل بھی اللہ نے نازل کی ہے، قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب قرآن نازل ہو گیا ہے، تورات و انجیل کی حجیت ختم ہو گئی ہے، وہ ہیں اللہ کی کتابیں، انہیں اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے، لیکن ان کا حجیت کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، ان کی اتباع نہیں کرنی۔ قرآن کے آنے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خود میرا آئین، قرآن سے پہلے جو میں نے بنایا تھا، وہ بھی ختم، نسخ ہو چکا ہے، وہ اب صرف قرآن چلے گا، قرآن کی اتباع ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اتاری ہوئی کتابیں، یہ نہیں کہا کہ سب میری کتابیں ہیں، قرآن پر عمل کرو، تورات پر عمل کرو، انجیل پر عمل کرو، یہ سب میری کتابیں ہیں، میری کتابوں میں سے جس کے پیچھے چل پڑو ٹھیک ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے، فرمان نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ سب نور ہیں، سب آسمان کے چمکتے ستارے ہیں، جس کے پیچھے چل پڑو ٹھیک ہے، جہاں پہنچا دے تمہیں۔ نہ، یہ کیسے ٹھیک ہے، جب اللہ نے اپنی ساری کتابوں کی پیروی کی حکم نہیں دی، فرمایا نا، اب جب کہ میں نے قرآن نازل کر دیا ہے، قرآن ناسخ ہے، قرآن مہیمن ہے، قرآن تمام باقی کتابوں کے اوپر حاوی ہے. قرآن آنے کے بعد اب کسی کی پیروی نہیں کر سکتے, فقط قرآن کی پیروی کرنی ہے. تو جب رسول اللہ نے اہل بیت عترت کو متعارف کروا دیا ہے, امیر المومنین کو بعنوان راہبر و ولی متعارف کروا دیا ہے, اب نہیں کہہ سکتے کہ جس کے پیچھے چلو, کیسے ممکن ہے جس کے پیچھے چلو وہ تمہیں جہاں لے جائے, یہ غیر معقول بات ہے, یہ عقل قبول نہیں کرتی اس بات کو, علاوہ اس کے کہ روایتی لحاظ سے بھی نہیں ہے درست, عقلی لحاظ سے درست نہیں ہے یہ بات کہ جس کے پیچھے چل, جو بھی صحابی رسول ہے اس میں سے جس کے پیچھے چل پڑو, پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کے پیچھے چل پڑو وہ آپ کو ہدایت تک پہنچائے گا, جبکہ وہ خود گوناگون مشکلات کا شکار تھے. ان میں سے بعض البتہ ان میں ہدایت یافتہ تھے, بعض ان میں سے واقعاً اللہ کی راہ پر تھے اور آخر تک خدا کی راہ پر قائم رہے ہیں, لیکن حجیت اہل بیت کو عطا ہوئی ہے, حجیت امیر المومنین کو عطا ہوئی ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی, جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول کی, نبی کی, رسول نبی امی کی, الذین یجدونہ مکتوبا عندہم, یہی رسول جس کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے اور پاتے ہیں وہاں پر, فی التورات والانجیل, تورات و انجیل میں, یہ رسول جو یامرہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر, جو انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں, اور یہ رسول جو ویحل لہم الطیبات, جو انہیں طیبات حلال قرار دیتے ہیں ان کے لیے, ویحرم علیہم الخبائث, اور خبائث کو ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں, پلید چیزوں کو, ویضع عنہم اسرہم, اور بوجھ ان سے ہلکا کرتے ہیں اٹھاتے ہیں, والاغلال, اور زنجیریں غلامی کی جو ان کے پاؤں میں بندھی ہیں وہ زنجیریں ان کی توڑتے ہیں, وہ بندھن ان کے کھولتے ہیں, التی کانت علیہم, جو ان کی گردنوں میں پڑی ہوئی ہیں, فالذی آمنوا بہ, بس جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں, و عزروہ و نصروہ, ان کی تائید کریں گے و ان کی نصرت کریں گے, و تبع النور الذی انزل معہ, اور اس نور کی اتباع کریں گے جو نازل ہوا ہے رسول اللہ پر, یعنی قرآن, جو رسول کی اتباع کریں گے اور قرآن کی پیروی کریں گے, ما انزل الی, ما انزل اللہ کی, اولئک هم المفلحون, فلاح یافتہ یہ ہیں, نجات یافتہ یہ ہیں. باقی لوگ نجات کی فکر کھوپڑی سے نکال دیں, جو ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کر رہے, قرآن نے فلاح منحصر قرار دیا ما انزل اللہ کی پیروی میں, جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے. لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر حکومت میں رہ کر ہر قسم کے نظام میں ما انزل اللہ کے بجائے مما کتبت ایدیہم اور مما وجدنا علیہ آباءنا, آبائی حکومتیں اور اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے آئین بنا کر ان آئینوں کی پیروی کر کے اور پھر امید رکھیں کہ بہشت کے دن بڑے اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہوں گے. بعضوں نے ابھی بڑے بڑے گاؤں تکیے بنا لیے ہیں بہشت میں ٹیک لگانے کے لیے. رہتے کہاں ہیں, حکومتیں کس قسم کی ہیں, نظام کس قسم کے ہیں, کن سلسلوں سے تعلق ہے, کن سایوں میں ہیں, اور آرزوئیں اور توقعات کیا ہیں. یہود کو یہی توقعات تھیں, ہم جہنم ہرگز نہیں جائیں گے. اور قرآن مجید نے فرمایا کیوں نہیں جائیں گے, کیا ضمانت ہے, کیا انشورنس ہے تمہاری, کس بیمہ کمپنی نے تمہیں انشورنس دے دی ہے کہ تم جہنم نہیں جاؤ گے, اتفاقاً موضوع ترین لوگ تمہیں ہو جہنم کے لیے, فٹ ہو بالکل جہنم کے لیے, تو تمہارے اعمال, تمہارے رویے, تمہارے کرتوت سب جہنم کے لیے ہیں, جہنم بنی ہی تم جیسے لوگوں کے لیے, کس طرح سے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے جہنم نہیں جاؤ گے. سورہ مبارکہ نحل میں 16 سورہ قرآن مجید کا ہے, سورہ نحل, اب یہ نقطہ کہ بعض لوگ ما انزل اللہ کو صحیح سمجھتے ہی نہیں ہیں, ما انزل اللہ کے بارے میں نظریہ ہی غلط ہے ان کا, بعضوں کا خیال ہے کہ نا قرآن اس زمانے کے لیے نہیں ہے، قرآن 1400 سال پہلے کے لیے ہے، آج ترقی یافتہ دور ہے، آج جمہوریت چلے گی، اسلامی نظام حکومت 1400 سال پہلے کے لیے تھا، آج کے زمانے کے لیے ترقی یافتہ دور کے لیے بہترین نظام جمہوریت ہے۔ تعجب ہے کوئی مسلمان غور نہیں کرتا یہ نظام آیا کہاں سے، اس کی بنیاد کس بات پر ہے، جمہوریت، ملوکیت، آمریت، یہ کہاں سے یہ سسٹم پیدا ہوئے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے آبا کی تقلید کرتے ہوئے جو ماحول ملتا ہے اس کے اندر کود جاتے ہیں، جو دلدل ہوتی ہے اس کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات ہو، اس وقت ہے پاکستان کے میڈیا میں، اسی فضلہ خور میڈیا میں کنفیوژن کے ٹرانسفارمر اور ڈرم، ایسے بعض ملکوں میں کہتے ہیں نا تھنک ٹینک، تھنک ٹینک یعنی مفکر، سوچنے والے، پاکستان میں کنفیوژن کے ٹینک ہیں، ٹینکر ہیں بڑے بڑے، اور ان کے اندر کنفیوژن بھری ہوئی ہے، لیکوئڈ حالت میں بھی، گیس حالت میں بھی، ٹھوس حالت میں بھی کنفیوژن بھری ہوئی ہے ان کے اندر، اور ساری قوم کو کنفیوز کرتے ہیں۔ بعض اخباروں میں کالم لکھتے ہیں نادان جاہل، اور تمام حقائق دینیہ کا انکار کر دیتے ہیں، کوئی رد عمل ان کے خلاف بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک قرآن کی جلد اور ورقوں کے خلاف کوئی بے حرمتی نہ کرے اس وقت تک اس نے قرآن نہیں جھٹلایا، اگر قرآن کی تعلیمات کو جھٹلا دے اس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں ہوتا، جو آئے دن ہو رہا ہے اس میڈیا کے اندر اور اخباروں کے اندر۔ اب توجہ فرمائیں، ایک مطلب جو آپ روز سنتے ہیں لوگوں سے وہ یہ ہے، آیہ 24 میں سورہ نحل میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا نے کیا نازل کیا ہے، اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے دین، یہ کیا ہے، قالو اساطیر الاولین، افسانے ہیں، سابقہ قوموں کے افسانے ہیں، خیالی باتیں، قرآن کی آیات کو خیالیات کہتے ہیں، افسانہ کہتے ہیں، ما انزل اللہ افسانہ ہے، جمہوریت حقیقت ہے، اس حد تک دین سے دور ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے ماذا انزل، خدا نے کیا نازل کیا ہے آسمان سے، قالو اساطیر الاولین، اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، اسطورہ افسانوی چیز کو کہتے ہیں، خیالی چیز کو، جو انسان نے اپنے خیال سے بنائی ہو، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، بہت ساری چیزیں افسانوی ہیں، اساطیر ہیں، جیسے چڑیل، اگرچہ آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھی ہے لیکن ہے خیالی چیز، ہے کہیں موجود نہیں ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا خیالی چیزیں بھی دیکھی ہیں انہوں نے، چڑیلیں دیکھی ہیں بعضوں نے، نہیں ہیں، انقا، سی مرغ، یہ افسانوی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں کہیں بھی موجود، کوئی کاف ایک افسانوی پہاڑ ہے، خیالی پہاڑ ہے، شاعری ہے یہ، یعنی کچھ لوگوں نے اپنی قوت خیال کی مدد سے، جیسے فلمیں، خیالی فلمیں بنائی جاتی ہیں، ابھی ایسی بچوں کی فلمیں ہیں، کارٹون بنے ہوئے ہیں، اسٹار وار کے سیاروں کی جنگ آپس میں، بچوں کی کارٹون، یہ سب خیالیات ہیں۔ قرآن کو جب یہی لوگ، ان کو حقائق سمجھتے ہیں، فلموں کو حقیقت سمجھتے ہیں، اور قرآن کو کہتے ہیں یہ اساطیر الاولین، یہ پرانی قصے کہانیاں ہیں، خیالیات ہیں، یہ ما انزل اللہ کے معتقد ہی نہیں ہیں سرے سے۔ جس طرح اس شخص نے کہا تھا، دہریہ مولانا نے، کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، حافظ ہوں، اور یہ میرا جاب ہے، میرا اس پر ایمان نہیں ہے، جاب کے طور پر قرآن پڑھتا بھی ہوں، جاب کے طور پر قرآن پڑھاتا بھی ہوں، لیکن قرآن کی کسی چیز پر میرا ایمان نہیں ہے۔ اکثریت کی مشکل یہی ہے۔ سورہ قصص میں ہے 28واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ مبارکہ قصص میں آیہ 87 میں، وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ، اب جب کہ خدا، یہ رسول اللہ کو خطاب ہے، کہ اے رسول، جب ہماری طرف سے کوئی آیت آپ پر اتر جاتی ہے، نازل ہو جاتی ہے، کوئی چیز اس پر دقت کریں، قرآن مجید کے لہجے پر کوئی چیز مانے و رکاوٹ نہ بنے اس آیت کو عملی کرنے میں، کسی چیز کی پرواہ مت کریں، جب بھی آپ پر کوئی آیت اترتی ہے اللہ کی جانب سے اس پر عمل کریں، آپ اس کی تبلیغ کریں اور اس کے مطابق لوگوں کو بھی کہیں عمل کریں، لا یسدنک، کوئی چیز آپ کو اس سے پھیرے نہیں، ہٹائی نہیں، روگردان مت کرے، ولا یسدنک ان آیات اللہ بعد از انزلت الیک، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ اب آج ہماری راہ میں ہزاروں رکاوٹیں ہیں آیات قرآن پر عمل نہ کرنے کی راہ میں، قرآن کہہ رہے کہ کچھ بھی رکاوٹ نہ بنے، اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹاؤ، نہ کہ آیت کو راستے سے ہٹا دو۔ یہ توازو اچھی نہیں ہے کہ ہم اپنے موقف سے ہٹ جائیں پیچھے، قرآن سے دور مت ہو، رکاوٹوں کو راستے سے دور کرو۔ وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اپنے پروردگار کی طرف بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں اور مشرکوں میں سے مت ہوں۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ حَالِكَ إِلَّا وَجْهَ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی ما انزل اللہ کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ کو آپ تحمل نہ کریں، برداشت نہ کریں، رکاوٹوں کو برطرف کریں، ہٹائیں راستے سے۔ لیکن اس وقت عملی صورت یہ ہے کہ ہم آیات کو چھوڑ کر رکاوٹوں کو بہانہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، کیوں آیات کی طرف نہیں جا رہے، قرآن کی طرف، چونکہ رکاوٹیں ہیں سامنے، جبکہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو، رکاوٹیں آپ کو آیات سے دور مت کریں۔ ایک دو آیات اور پڑھ دیتے ہیں، دو تین منٹ۔ سورہ مبارکہ لقمان میں لقمان قرآن کا ایک بہت خوبصورت کردار ہیں، نبی نہیں تھے جیسے روایات میں ہیں، صالحین میں سے تھے، لیکن بہت عظیم انسان ہیں لقمان، اور حکمت، فلسفہ تاریخی طور پر انہی سے شروع ہوتا ہے، یہ پدر فلسفہ ہیں، فلسفہ الہی حضرت لقمان سے شروع ہوتا ہے، لقمان حکیم اور ان کے شاگردان، و چلتے چلتے ان سے آگے جو سلسلے بڑے ہیں، الہی فلسفہ۔ سورہ مبارکہ لقمان میں آیا 21 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ ما انزل اللہ کی اتباع کرو، قالوا بل نتبعوا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے جو کچھ اپنے آبا سے پایا ہے ورثے میں ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اب آیا شیطان اگر انہیں عذاب جہنم کی طرف پکار رہا ہے تو پھر بھی اسی کے پیچھے چلو گے، تم شیطان ہی کے پیچھے چلو گے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے، ومن یسلم وجہہ الی اللہ، جو اپنا رخ خدا کی طرف کر لے، اپنا وجہ، اپنا رخ خدا کی طرف کر لے، وہو محسن، اور وہ صاحب احسان بھی ہو، فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور، اس کے ہاتھ میں عروة الوثقى آیا ہے، مضبوط سہارا اس شخص اور اس قوم کے ہاتھ میں ہے جس نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے، اور جس کا رخ خدا کی طرف نہیں ہے بلکہ جس کی دم کسی طاغوت سے بندھی ہوئی ہے وہ بہت پریشان ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا چھوٹے، ضعیف، کمزور، کسی بڑے کے ساتھ اپنی دم باندھ لیتے ہیں۔ ایک جوک بھی مشہور ہے کہ ایک گیدڑ کمزور تھا، گیدڑ عموماً ضرب المثل ہے، کمزوری، چوری، چکاری اور ببگیاں لگانے کی، خود شکاری نہیں ہے، چوری کر کے دوسروں کا شکار کھاتا ہے گیدڑ، اس نے اپنا ایسے بھرم بنایا ہوا ہے، درندوں میں شمار ہوتا ہے وہ، درندگی کیے بغیر۔ ایک گیدڑ نے دیکھا کہ یہ اونٹ بہت بھاری جانور ہے، بہت تکڑا ہے، جان جوسا بہت زیادہ ہے، طاقت ہے اس کے اندر، اگر میری اس کے ساتھ دوستی ہو جائے اور اس کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، اس کے ساتھ ہم ایک الائنس بنا لیں، فورم بنا لیں، اور گیدڑ اور اونٹ آپس میں متفق ہو جائیں، تو جنگل میں ظاہر گیدڑوں کے وارے نیارے ہوں گے، کمزور ہمیشہ طاقتوروں کی دم ڈھونڈتے ہیں۔ باہر کیفے اس نے اونٹ کو جا کر شیشے میں اتارا، اونٹ بھی اس کی باتوں میں آ گیا، اونٹ کو بھی وہ فائدے نظر آئے کہ گیدڑ اگر دوست بن جائے تو کچھ نہ کچھ فائدے ہوں گے۔ باہر کیف دونوں نے اپنا اپنا مفاد دیکھا اور پھر دوستی انہوں نے باندھی، آپس میں معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد گیدڑ نے اپنی دم باندھی اونٹ کی دم کے ساتھ کس کے۔ اونٹ بیٹھا ہوا تھا زمین پر، گیدڑ بھی زمین پر تھا، تو زمین پر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی دم باندھی۔ وہ تھوڑی دیر تو بیٹھے رہے، بعد میں شیر آیا غراتا ہوا ایک طرف سے، اور اونٹ نے جو ہی شیر کی آواز سنی کہ شیر حملہ کرنے والا ہے، اونٹ اٹھ کے بھاگ گیا، بزرگ بڑی طاقت اٹھ کے بھاگ گئی۔ اب جو اونٹ بھاگا تو گیدڑ پیچھے لٹکنے لگا، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے۔ راستے میں اسے دوسرے جانوروں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نے کہا یہ بزرگوں کے ساتھ دوستی کا نتیجہ ہے، یہ بڑوں کے ساتھ دوستی کا نتیجہ ہے جو ابھی پاکستان کو ہو رہا ہے۔ پاکستان نے اپنی دم امریکہ کے ساتھ باندھی ہوئی ہے، ہو بہو اونٹ اور گیدڑ کی دوستی والا منظر ہے، اور گیدڑ اونٹ بھاگ رہا ہے اور گیدڑ پیچھے اچکولے کھا رہا ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ جو بھی پوچھتا ہے کیا ہے، کہتا ہے بڑوں کے ساتھ دوستی کا۔ ساری دنیا میں امن و امان ہے، پاکستان میں قتل و غارت ہے، یہ اونٹ کے ساتھ دوستی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح قوموں کے ساتھ بھی عزیزان یہی ہوتا ہے، بعض علاقے کے اندر ضعیف ناتوان لوگ چودھری کے ساتھ اپنے دوستی باندھ لیتے ہیں کہ یہ چودھری ہمیں تحفظ دے گا بڑا۔ وہ چودھری بھی اونٹ کی طرح گیدڑ کو اپنی دم سے باندھ لیتا ہے اور بعد میں اسے سزا دیتا ہے۔ عزیزان کوئی قوم اس طرح نجات نہیں پا سکتی کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنی دم باندھ کر نجات پائیں۔ اللہ کی راہ پر، ما انزل اللہ پر چل کر مضبوط سہارا اونٹ کی دم نہیں ہے، مضبوط سہارا اللہ کی رسی ہے، مضبوط سہارا عروۃ الوثقی ہے، مضبوط سہارا نظام الہی ہے، مضبوط سہارا نظام ولایت ہے، جسے خداوند تعالیٰ نے بیان کیا، روایات میں بھی ہے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور تمام امور کا انجام خدا کے اوپر ہے۔ چند آیات رہ گئی ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔